أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير ناصر ومعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آداب زندگی کے حوالے سے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے آج ہم اس حوالے سے چاہیں گے کہ ایک مومن سے ہمارا ادب کیسا ہونا چاہیے اس موضوع پر گفتگو ہو یعنی دوسرے لفظوں میں ایک مومن کے کیا حقوق بنتے ہیں ہمارے اوپر اور ہمیں ایک مومن انسان سے کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے تو یہ بھی ان دینی آداب کا حصہ ہے کہ ہم جب دیندار کہلوائیں جب ہم متدین ہوں تو ہمارے ادب میں ہمارے خلق و خو میں ہمارے برتاؤ میں ہمارے رویے میں ادب کا یہ پہلو اخلاق کا یہ پہلو بھی ہر صورت میں نمایاں طور پر سامنے آنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی عزت اور آبرو کو بچانے کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی ہے یہ مومن کا ہم پر حق ہے اور ہمارے رویوں کا ادب ہے یا آداب ہیں ایک مومن سے سلوک کے حوالے سے کہ اس کی ناموس اس کی حرمت اس کے راز اس کی زندگی کے وہ پہلو جو دوسروں سے چھپے ہوئے ہیں اگر ہم پر ظاہر ہیں تو ہم اس کو کسی بھی صورت میں دوسروں تک نہ پہنچائیں جس سے اس مومن کو تکلیف ہوتی ہو اسی طرح سے اس پر الزام لگانا اس پر تہمتیں لگانا اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو اس کو بھی نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام قرار دیا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر اس سے منع بھی فرمایا ہے میں آپ کو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں فرمایا کہ زع امر اخیک علی احسنہ جب کسی مومن برادر کے بارے میں تمہیں کوئی بات سننے کو ملے تو اس کو ہمیشہ حسن ظن کے ساتھ اس کی تعبیر کرو ہمیشہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھو خوش گمانی رکھو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ اذا اتهم المؤمن اخاه انماس الایمان من قلبه كما ينماس الملح في الماء فرمایا جب کبھی ایک مومن کسی مومن پر تہمت لگاتا ہے الزام لگاتا ہے تو اس الزام کے نتیجے میں اس کا ایمان اس طرح سے گھل جاتا ہے اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے اس طرح سے ختم ہو جاتا ہے جس طرح سے نمک کو پانی میں ڈالنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نمک پانی میں گھل گیا اور ختم ہو گیا کسی مومن پر الزام تراشی کے حوالے سے اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لب و لہجہ سخت ہے اور ہمیں انتہائی سختی کے ساتھ ایسی چیزوں سے روکا گیا ہے اس لیے فرمایا کہ مسلمان اگر کوئی شخص ہے مومن کوئی شخص ہے تو اس کے عیوب کے پیچھے نہ جاؤ اس کی برائیوں کے پیچھے نہ جاؤ اس کی برائیوں کو کھولنے کے لیے نہ جاؤ ان برائیوں کو آشکار نہ کرو کیوں اس کا نتیجہ صرف اس شخص کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی زندگی کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تمہارے پردے پھر کھول دے گا اس لیے بعض روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی بندے مومن کے عیوب اور اس کے رازوں سے پردہ اٹھا دے کوئی شخص تو وہ چاہے کیسا ہی شخص کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی غیرت آتی ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اس شخص کو رسوا کر دیتا ہے چاہے وہ شخص گھر میں چھپ کر بیٹھا ہی کیوں نہ ہو یہ اصول کافی کی روایت ہے جس کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم مومن بھائیوں کے حوالے سے اپنے مومن ساتھیوں کے حوالے سے صاحبان ایمان کے حوالے سے معاشرے کے اندر انجام دیتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے وہ تمام چیزیں جو نافرمانی خدا میں شمار ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں جو کسی مؤمن دوست بھائی کے نقصان کا باعث بنتی ہیں، وہ تمام چیزیں جس سے کسی مؤمن بھائی کی حرمت پر، اس کی عزت پر حرف آتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ہی سختی کے ساتھ روکا ہے. یہاں تک کہ ایک روایت یہاں تک کہتی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ اے کعبہ، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا جلیل القدر ہے، ساری دنیا کے موحدین کے قلوب کا تو مرکز ہے، توجہات کا مرکز ہے، سب آتے ہیں تیرے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور تیرے ارد گرد کی اس سرزمین کو اللہ نے زمین حرم قرار دیا ہے، اس کی حرمت کا قائل ہوا ہے. لیکن اے کعبہ، یاد رکھ، اگر کسی مؤمن کو تیرے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اللہ کو تیرے ڈھانے سے زیادہ اس مؤمن کی بے حرمتی پر افسوس ہوتا ہے. یعنی تیری حرمت سے ایک مؤمن کی حرمت زیادہ بڑی ہے. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی کعبہ سے مخاطب ہو کر گفتگو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت اور اس کی عزت کو ڈھانا اور اس پر حملہ آور ہونا اور اس کو لوگوں کے سامنے پامال کرنا کعبۃ اللہ کو پامال کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اس حوالے سے ایک مؤمن کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جس شخص نے یہ کام کیا اس تک کوئی ایسی بری خبر پہنچی، کوئی عیب پہنچا، کوئی کسی کی غلطی پہنچی، اس نے وہیں پر بیان کرنے والے کو روکا اور خود بھی اس کو کہیں اور نقل نہیں کیا، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حدیث ہیں، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نبی کریم سے بھی براہ راست نقل کی ہیں. یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پڑھ دیتا ہوں. فرمایا کہ من رد عن عرض اخیہ المسلم وجبت له الجنۃ البتہ. جس شخص نے کسی مؤمن کے عرض، عزت، ناموس، حرمت کی حفاظت کی اور اس کو برملا ہونے سے روکا، اس کو بے عزت ہونے سے روکا، اس کو رسوائی سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے. اسی طرح سے مؤمن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمارے برتاؤ میں اس کی زیادتیوں کے مقابلے میں عفو درگزر ہمارے اعمال اور ہمارے رویوں سے ظاہر ہو. یعنی مؤمن کی خطاؤں پر اس کو معاف کر دیا جائے، مؤمن کی خطاؤں کے نتیجے میں انتقام نہ لیا جائے، مؤمن پر ستم نہ کیا جائے، مؤمن کی طرف اس کی ضرورتوں کے موقع پر پشت نہ کی جائے، بلکہ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں وہاں اس کی مدد کی جائے. اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ علماء کا احترام کرو، عام لوگوں کے ساتھ تحمل سے، برداشت سے پیش آؤ، اور جو تمہارے برادران ایمانی ہیں، برادران اسلامی ہیں، ان کی خطاؤں سے درگزر کرو اور ان کو معاف کر دیا کرو، اور ان کے عیوب کو ہمیشہ چھپایا کرو. اللہ تبارک و تعالی انتقام لینے سے خوش نہیں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جس نے تم پر ظلم کیا، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، جس نے تمہارے ساتھ قطعی رحم کا مظاہرہ کیا، اگر تمہارا محرم رشتہ دار تھا، اگر تمہارا دوست تھا تو اس نے تم سے قطع تعلق کر لیا، تو تمہاری ذمہ داری ایک مؤمن کی حیثیت سے، ایک موحد کی حیثیت سے، ایک کلمہ گو کی حیثیت سے یہ نہیں ہے کہ انتقاماً تم بھی وہی رویہ اپناؤ، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، اور اس نے اگر تم سے قطع تعلق کیا ہے تو تم وصل تعلق کرو، یعنی اس سے دوبارہ جڑ جاؤ، اس کے گھر جاؤ، اس کا خیال رکھو، اسے احوال پرسی کرو، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو. اسی طرح سے ایک مؤمن کے حوالے سے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اپنے مؤمن بھائیوں کو اپنی نیک دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرو، اور عجیب بات یہ ہے کہ رسول کریم اور ائمہ اہل البیت نے ہمیں اس کی طرف ترغیب دلائی، کہا کہ کسی مؤمن کی غیر موجودگی میں جب تم اللہ سے اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور نتیجتاً اللہ تمہیں اس کے تین برابر عطا کرتا ہے جو کچھ تم نے اپنے اس مؤمن بھائی کے لیے مانگا ہے. اگر آپ اپنے مؤمن بھائی کی مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو تین گنا مغفرت عطا فرماتا ہے. اگر آپ اپنے مؤمن بھائی کی بیماری سے شفا کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی بیماریوں کو تین گنا کم کر دیتا ہے اور اس کو شفا عطا کرتا ہے. اگر آپ اپنے کسی مؤمن بھائی کی زندگی کی ضروریات کے پورا کرنے کی دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی ضروریات کو تین گنا زیادہ پورا کرتا ہے. یعنی کسی مؤمن کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا اس حد تک اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں اہم ہے اور پسندیدہ ہے، محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں وہ دعا قبول کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، اس کی اپنی حکمت ہوگی، لیکن آپ کے حق میں تین گنا وہ عطا کرتا ہے. اسی طرح سے یہ جو کسی مؤمن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا ہے، اس کے اپنے آثار ہیں. ان آثار کے حوالے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا ایک اثر یہ ہے کہ تمہاری روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور تم پر آنے والی بلائیں ٹلتی ہیں. آپ نے دعا کی اپنے مؤمن بھائی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی میں اضافہ کر دیا. آپ نے دعا کی اپنے مؤمن بھائی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ٹوٹ پڑنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو، مشکلات کو یا ختم کر دیا یا کم کر دیا اس دعا کے نتیجے میں جو آپ نے اپنے برادر مؤمن کے لیے کیا ہے. اسی طرح سے وہ امور جو کسی مؤمن بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دے کر ہمیں اس کا پابند کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ اپنے آداب میں سے ایک ادب اس کو بنا لو، وہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں کچھ نکات بیان فرمائے ہیں. یہ حدیث غالباً عدت الدائی کی حدیث ہے. فرمایا کہ من زار اخاہ للہ، جس شخص نے اپنے مؤمن بھائی کا دیدار کیا، زیارت کی، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا، لا لشیئن غیرہ، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بل لالتماس ما وعد اللہ، بلکہ اس لیے اس نے یہ کام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر دینے کا اس سے وعدہ فرمایا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے. میں آیت حدیث کا متن آپ کو سناتا ہوں. فرمایا کہ وَتُنَجِّزْ مَا عِنْدَهُ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ 70,000 مَلَكٍ يُنَادُونَهُ عَلَى طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو ایسے شخص پر مقرر کر دیتا ہے جو اللہ کے وعدے کی وجہ سے جا کر کسی مؤمن کی تیمارداری کرتا ہے، کسی مؤمن سے ملاقات کرتا ہے، کسی مؤمن کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، اس سے تعلق قائم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو مقرر کرتا ہے. یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں، اونچی آواز سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو، تمہاری حالت کتنی اچھی ہے، خوشا بحال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت کا انعام دیا ہے، جنت تمہیں مبارک ہو. اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مؤمن کو خوش کرنا، ایک مؤمن کا دیدار کرنا کس حد تک اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برادر مؤمن کو دیکھنا اور سے ملنا یہ عبادت ہے اور اس عبادت کو اللہ پسند فرماتا ہے. حتیٰ کچھ نہ کرو، صرف ایک مسکراہٹ کے ذریعے سے اپنے مؤمن بھائی کو خوش کرو، صرف ایک مسکراہٹ، اس مسکراہٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی شمار کرتا ہے، اور نیکی شمار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو उसका अजर अदा करता है। इसी तरह से किसी मोमिन भाई से नर्म लहजे में बात करना, प्यार से बात करना, नर्म और नर्म लहजे से, लहजे में और प्यार के साथ, तो उसका नतीजा क्या है? अल्लाह तबारक व ताला उसको इबादत शुमार करके उसको अजर अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अहले ईमान के साथ इन्हीं आदाब के ज़रिए से अपना राबता रखने की और अल्लाह तबारक व ताला की खुशनूदी के लिए कदम उठाने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।